شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اور قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مغرور بادشاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مغرور بادشاہ ایک دن اپنی راجدھانی یا اپنی مملکت کی سیر کے لیے نکلا. روانگی سے قبل اس نے بیش قیمت لباس طلب کیا، بہت سارے لباس اس کو پیش کیے گئے لیکن کوئی پسند نہیں آیا. بڑی مشکل کے بعد ایک لباس آخر اس نے پسند کیا اور اس کو زیب تن کیا. پہننے کے بعد اس نے سواری کے لیے گھوڑا مانگا تو گھوڑے دیکھ بھال کر سب سے زیادہ عمدہ گھوڑا اس نے منتخب کیا، اس پر سوار ہوا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ سیر کے لیے نکلا. تکبر اس قدر تھا کہ وہ گردن اس کی اکڑی ہوئی، نیچے نہیں دیکھتا تھا اور نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا. جیسا کہ آج کل بھی اگر کسی کی جان اچھی ہو یا باڈی بلڈر ہوتے ہیں جیسے بعض اوقات، یا مالدار بعض اوقات نوجوان جو ہوتے ہیں خصوصاً نادان قسم کے، تو وہ گلا کھلا رکھتے ہیں، گلے میں زنجیر لٹکاتے ہیں اور اکڑتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. تو اس طرح وہ بہرحال وہ اکڑ کر مسلم سواری پہ جا رہا تھا اپنی دھن میں مگن، اپنی آخرت سے بالکل لاپرواہ، اللہ کے قہر و غضب سے بالکل بے خوف ہو کر جا رہا. راستے میں میلے کچیلے لباس میں ملبوس ایک فقیر کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کی لگام پکڑ لی. اس نے لگام پکڑی تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا چھوڑ میری لگام، اپنے آپ کو دیکھ، تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں. تو فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کہنی اور ابھی کہنی ہے. تو بادشاہ نے بولا کہ بعد میں آ جانا، ابھی تو میں سیر کے لیے نکلا ہوں، ابھی فرصت نہیں. فقیر بولا کہ مجھے تیری مصروفیت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے ابھی کہنی ہے بات. اس نے کہا اچھا میں گھوڑے سے اتر لوں پھر کہہ لے. تو فقیر نے کہا کہ گھوڑے سے اترنے کی بھی مہلت نہیں دے سکتا، ابھی کہوں گا. یوں کہہ کر اس فقیر نے اس کے کان میں منہ رکھا اور کان میں بولا کہ میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ سنا تو بادشاہ کی گگی بن گئی، ایک دم گھبرا گیا اور بوکھلا کر وہ کہنے لگا کہ ملک الموت مجھے تھوڑا سا مہلت ہی دے دیتے کہ میں اپنے بال بچوں سے مل لیتا، کچھ وصیت کر لیتا. تو آپ نے فرمایا کہ اب مہلت نہیں ملے گی، وقت پورا ہوا. یہ کہہ کر اس کی روح فوراً قبض کر لی اور وہ بادشاہ اپنے گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا دھڑام سے گرا. دوسری طرف اب ملک الموت ایک نیک آدمی کی طرف، مومن کی طرف، نیک مومن کی طرف، اور اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ مجھے ایک راز کی بات آپ سے کہنی ہے. اس نیک آدمی نے کہا فرمائیے کیا ارشاد ہے. تو اس فرشتے نے جو انسان کے روپ میں تھا اس سے کہا کہ میں ملک الموت ہوں علیہ السلام. وہ نیک مومن جو تھا اس کو کیا ڈر لگنا تھا؟ حدیث شریف میں الموت تحفت المؤمن، موت مؤمن کے لیے تحفہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے ڈرتے ہیں موت سے. اللہ کرے کہ ہم مومن کامل بن جائیں اور موت کو ہر وقت گلے لگانے کے لیے تیار رہے، اسے عمل کریں. اس مومن نے سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا، مرحبا مرحبا، میں تو ایک مدت سے آپ کی راہ تک رہا تھا، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، بس اب دیر مت کرو، فوراً میری روح قبض کر لو تاکہ میں اپنی مراد کو پہنچوں. تو فرشتہ بولا کہ کوئی اگر ضروری کام ہو تو وہ آپ کر لیجئے. وہ نیک بندہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے پروردگار کے دیدار سے پیارا کون سا کام ہو سکتا ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، مرے بغیر بات نہیں بنے گی، تو مجھے کوئی کام نہیں، مجھے تو اپنے رب کا دیدار کرنا ہے اور یہ موت اس کا ذریعہ ہے، تو جلدی میری روح قبض کرو. تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی روح قبض کروں گا، لیکن آپ جس انداز میں پسند کریں گے اس انداز میں روح قبض کروں گا. تو اس نیک بندے نے کہا کہ اچھا ایسی ہی بات ہے، تو ٹھیک ہے، مجھے وضو کر لینے دو، دو رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لینے دو، جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں تو پھر ٹھیک ہے، تو میری روح بڑے شوق سے قبول کر لو. چنانچہ مطلب یعنی کہ اس کا اسی طرح خاتمہ ہوا کہ وضو کر کے نفل پڑھ کے اس کی روح قبض کی گئی. تو میرے پیارے بھائیو، یہاں اس واقعے میں، اسے کیمیا سعادت میں سیدنا محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، اس واقعے میں دو پہلو ہمارے سامنے آئے. ایک تو مغرور بادشاہ، اس کے ساتھ اس کی فوج بھی ہے، اس کا لاؤ لشکر بھی ہے، اس کے درباری بھی ہیں، خوشامد خور تاچی بھی ہیں، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اس کو گھوڑے سے اترنے کی مہلت نہیں دی، اس سے گفتگو کی، وہ بھی ہم لوگوں کی عبرت کے لیے کی. تو بہرحال یہ کہ اس بادشاہ کی روح جب قبض کرنے کا موقع آیا کہ جو مغرور تھا، تو اس کی روح ایسے قبض کی کہ گھوڑے سے وہ دھڑام سے وہ گرا، اس کو بالکل مہلت نہیں ملی. اور جب نیک مومن کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لے آئے تو دیکھا اس کے ساتھ پیار اور نرمی والا سلوک کیا گیا. تو اب ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ کہیں ہم بھی مغرور و متکبر تو نہیں. اگر غور کریں تو واقعی اپنا جب احتساب ہم کرتے ہیں تو سارا نتیجہ نیکیوں کے معاملے میں نیل آ رہا ہے. تکبر تو وہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، غرور تو وہ بھی مل جاتا ہے. آپ بولیں گے نہیں نہیں ہم مغرور تھوڑی ہیں، تو مسئلہ یہ کہ مغرور کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، غرور کس کو کہتے ہیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دوسرے کو اپنے سے چھوٹا جاننا، حقیر جاننا، یہ غرور کا، تو یہ عام طور پر سب میں ہوتی ہے، جس کو اللہ محفوظ رکھے. عموماً یہ ہر ایک میں ہوتی ہے، اس کو حقیر جانا تو اس کو جھاڑ دیا، اس کو دھکا مار دیا، گھور کے دیکھا، حقیر جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا، یہی تو تکبر ہے. تو تکبر کے سر پہ کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں، پیچھے کوئی پونچھ تھوڑی لٹک رہی ہوتی ہے. تکبر کا جذبہ یہ اندر ہوتا ہے، اس کے کوئی الفاظ مخصوص نہیں ہے. بعض اوقات معمولی سی بات پر بندہ منہ چڑھا لیتا ہے، وہ بھی ہوں پھوپا ہوتی ہے اس کی، تکبر ٹائپ کی علامت ہوتی ہے اس کی. بعض اوقات ہم جیسوں کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، جو مطلب مذہبی آدمی ہوتے ہیں اور مطلب چار آدمی جن کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ بہت آسانی سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں چلتا. تکبر کا الٹ جو ہے وہ تواضع، عاجزی انکساری. تو بدقسمتی سے وہ ہم لوگوں میں نہیں، تواضع جن کاموں سے پیدا ہوتی ہے نا، وہ ہم لوگوں میں بدقسمتی سے نہیں پائی جاتی. ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی تواضع بھری زندگی گزار کر ہم سے مطلب یعنی کہ پردہ پوش ہوئے، کو حیات ہیں لیکن بظاہر تو پردے میں، کہ آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، لیکن میری ظاہری آنکھ سے تو آپ چھپے ہوئے. تو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے کیسی سادگی بھری زندگی گزاری، اس شعر سے اس کو سمجھو. حضرت سیدنا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، خسرو کون و مکا اور تواضع ایسی، یعنی کون و مکا کے، یعنی ساری کائنات کے بادشاہ، خسرو یعنی بادشاہ، امیر، سالار ہونے کے باوجود ایسی عاجزی، ایسی انکساری، ایسی تواضع، ایسی سادگی. خسرو کون و مکا اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا. اتنے بڑے بادشاہ ہو کر، کونین کے سردار ہو کر، دو عالم کے مختار ہو کر، ایسی عاجزی کہ زمین پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو جاتے ہیں. حالانکہ ہماری حالت یہ کہ اگر کسی کے گھر پہ جائیں تو کچھ بچھا ہوا نہ ہو تو بیٹھنے میں بھی ذرا جھجک ہوتی ہے. یار اپنے ہی فرش پر بیٹھ جائیں گے, اگلے کو اتنی بھی تمیز نہیں, یار اس نے دری بھی نہیں بچھائی اپنے لیے, بچھانا تو اس کو کارپیٹ چاہیے لیکن دری بچھا دیتا. تو ہم جھجکتے ہیں بیٹھنے میں فرش پر, خالی زمین پر اپنے گھر میں بیٹھنے سے ہم لوگ جھجکتے ہیں. وہ صوفہ چاہیے اپنے کو, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ہم لوگ بیٹھتے ہیں, زمین پر نہیں بیٹھتے, اپنی شان کے خلاف صوفے پر بیٹھتے ہیں. بھلے وہ پھر زمین کھود کر گڑے میں ہمیں ڈال دیا جائے گا اور منو مٹی اوپر ڈال دی جائے گی, لیکن جب تک زندہ ہے تو اپنے کپڑے پر بل بھی نہیں آنا چاہیے اور معمولی سی کسی قسم کی مطلب سلوٹ نہیں آنی چاہیے, کسی سے ٹچ بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل ادھر ادھر صوفے پر, خوبصورت صوفے پر. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرش پر سوئیں, کبھی چٹائی پر سوئیں اور ہم فوم کے گدیلوں پر سوئیں. بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. خیر فوم کے گدیلے پر سونا یا صوفے پر بیٹھنا یہ تکبر نہیں ہے. میں تو سرکار کی عاجزی کے ضمن میں عرض کر رہا تھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم اور ہماری بدقسمتی سے حالت یہ, اور اب اس کا کوئی حل بھی نہیں, بہت مشکل ہے. وہ تو اپنا گھر کا جو مختار ہو, ہیڈ آف دی فیملی ہو, اور فیملی بھی اس کے واقعی انڈر میں ہو, وہ شاید ایسی چیزیں نافذ کر جائے کہ بھائی وہ فوم کے گدے لے کے بجائے چٹائی پر گزارا ہوگا, صوفوں کے بجائے فرش پر بیٹھیں گے, ٹیبل کرسی پر کھانے کے بجائے دسترخوان بچھا کر کھائیں گے. یہ تو وہی کر سکتا ہے جو ہیڈ آف دی فیملی ہو اور اس کی گھر میں واقعی سنوائی بھی ہو, چلتی بھی ہو. ورنہ ہیڈ آف دی فیملی تو ہوتے ہیں, چلتی نہیں ہے گھروں میں, ہر ایک کی چلتی نہیں ہے, ماحول بہت زیادہ بگڑ گیا, بہت زیادہ خراب ہو گیا. تو اس لیے چلانے کی کوشش بھی نہیں کرنا, ورنہ پھر اتنے سے بھی آپ رہیں گے یا آنے سے بھی روک دیے جائیں گے آپ. تو جب کبھی موقع ملے تو بے شک مطلب ان سنتوں کو بھی سادگی والی ضرور اپنانی چاہیے, اور جن سنتوں پر گھر والوں میں کوئی سختی نہیں ہے ان کو تو بے شک اپنا ہی لیں آپ, بالکل آسانی سے اپنا لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو مغرور بادشاہ کی میں نے آپ کی خدمت میں حکایت پیش کی کہ مغرور بادشاہ کی جب موت کا وقت آیا تو اس کو بالکل مہلت نہ ملی, وہ دھڑام سے گرا اور لمبا ہو گیا. اور نیک مومن کی کس قدر نرمی کے ساتھ موت واقع ہوئی اور ملک الموت علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیسا پیارا پیارا مطلب لینے کے سلوک فرمایا. خیر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو گر کر مر جائے یا اچانک مر جائے تو وہ نعوذ باللہ مغرور کی علامت ہے, یہ مراد نہیں ہے. وہ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے, واقعہ میں گفتگو سامنے آ گئی کہ ملک الموت نے اس کے ساتھ مطلب یعنی کسی قسم کا وہ اس کو موقع نہیں دیا اور مومن کو موقع دیا, باقی یہ ضروری نہیں. ورنہ تو پھر شہید کو کہاں اتنا موقع ملتا ہے, بعضوں کا جہاد میں جاتا ہے فوراً گردن مار دی گئی, گولی لگی دھڑام سے گرا شہید ہو گیا. تو نعوذ باللہ کو یہ نہ سمجھے کہ فوراً مرے وہ مغرور اور جس کو مہلت ملے وہ مغرور, یہ کیفیات نہیں ہوتی موت کی, وہ تو حسن خاتمہ کی کیفیات تو دوسری ہیں. مثلاً حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا, تو خاتمہ حسن خاتمہ اچھے خاتمے کی اس طرح کی علامتیں ہیں کہ پیشانی پر پسینہ اس کے ہوتا ہے, پسینہ پیشانی پر اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اچھے خاتمے کی علامت ہے. جس پہ پسینہ یا آنکھوں میں آنسو نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا برا خاتمہ ہوا, ہمیں مطلب کسی قسم کا تعین کرنے کا کوئی اختیار نہیں, لیکن ہمارے لیے علامات ہیں. آنکھوں میں آنسو سے مراد یہ کہ وہ نادم ہے, اپنے گناہوں پر پشیمان ہے اور اب جاتے جاتے یہ رو پڑا کہ میں گناہگار ہوں, یعنی کہ ندامت, تو یہ ندامت کے آنسو مانے جائیں گے. تو ندامت ہوتی ہے اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے, اور برے خاتمے کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے گلے سے گھٹی گھٹی چیخ نکلتی, گھٹی گھٹی جیسے اونٹ کی گردن گھونٹنے سے آواز پیدا ہو, گھٹی گھٹی اونٹ کے اندر سے چیخ نکلے اس طرح کی مطلب اس کی چیخ نکلتی ہے. اس طرح کی علامات جو ہیں وہ بزرگوں نے مطلب لکھی ہیں احادیث کی روشنی میں. تو اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ مدینے میں اچھا ہو. سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں کہ مرتے وقت تین ہولناکیاں ہوتی ہیں, تین بہت مطلب سخت معاملات ہوتے ہیں جن میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک معاملہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے والا ہوتا ہے, اور وہ معاملہ بہت سخت ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت ہوش ربا اور ہیبت ناک صورت ہوتی ہے ملک الموت کی. اب یہ ہولناک اور خوفناک صورت جو ہے یہ گناہگار کو نظر آتی ہے, مجرم کو نظر آتی ہے, اور مومن کو تو بڑی حسین صورت نظر آتی ہے, یہ بھی وضاحت کروں. تو بہرحال سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے نقل کیا ہے کہ ایک بار آپ نے سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام سے تقاضا فرمایا کہ مجھے اپنی وہی صورت آپ دکھا دیجئے جس میں گناہگاروں کی روح آپ قبض کرتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر آپ برابر اصرار کرتے رہے گے، نہیں مجھے دیکھا. چنانچہ آخر کار سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ خوفناک شکل دکھائی تو فوراً ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، دیکھنے کی تاب نہیں لا سکے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک سخت کالا شخص کھڑا ہوا تھا جس کے بال رسیوں کی طرح بٹے ہوئے اور موٹے موٹے خوفناک تھے. شکل بہت زیادہ آپ کی ہیبت ناک تھی اور وہ بال جو تھے وہ پاؤں سے لٹکے ہوئے بھی تھے پاؤں تک. لباس بھی کالا اور منہ سے دھوئیں کے علاوہ آگ کے تیز و تند شعلے بھی نکل رہے تھے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوش میں آئے تو اب ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر جلوہ کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، گناہگاروں کے لیے تیری یہی صورت بس. مطلب ہے کہ اگر گناہگار کو اور کوئی عذاب نہ بھی ہو تو تیری خوفناک صورت دیکھنا یہ بہت بڑا عذاب ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی، اولو العزم پیغمبر بھی ایسی خوفناک صورت کی تاب نہ لا سکے، تو وہ بندہ کہ جو بلی میاؤں کرے تو ڈر جاتا ہے، کتا بھونکے تو گلی بدل دیتا ہے، بتی فیل ہو جائے تو کانپ اٹھتا ہے، اندھیری گلی سے گزر نہیں پاتا، اکیلا اپنے کمرے میں ٹھہر نہیں سکتا، تو وہ بندہ ملک الموت علیہ السلام کی صورت کیسے دیکھ پائے؟ تو کیا اب بھی نمازی نہیں بنو گے؟ اب بھی رمضان کے روزے قضا کرتے رہو گے؟ اب بھی فلمیں ڈرامے دیکھتے رہو گے؟ مومن کو تو مہلت ملی کہ دو رکعت تازہ وضو سے نماز پڑھ لے، اور آج کل کے مسلمان مرتے ہیں تو کوئی ٹی وی دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، کوئی فلم دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، معاذ اللہ کوئی ڈانس کرتے کرتے مرتا ہے، کوئی سوئمنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں ڈوب مرتے ہیں. تباہی مچی. آپ کے کراچی ہی کے 6 افراد جن میں 4 غالباً بھائی تھے، دوپہر تک تو نہاتے رہے اخبار میں تھا، پھر جاتے آتے پھر ان کو سوجی، ایک آدھ اور ڈائی لگا لے، پھر وہ گئے، 4 گئے تو دور نکل گئے، ڈوبنے لگے، 2 بچانے کے لیے پیچھے دوڑے، 6 بےچارے ڈوب کر مر گئے. آج کل یہ تفریح کرتے کرتے، اب یہ کہ تیرنے والے تو چڈیاں پہنتے ہیں عام طور پہ، اور 70 تو سب لوگ دیکھتے ہیں، کسی کو شرم بھی نہیں آتی. ابھی فٹ بال کھیلتے ہیں چڈیاں پہن کر، رانیں چمکتی رہتی ہیں، گراؤنڈ سے تو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، گراؤنڈ سے کیسے گزرنا کہ چڈیاں پہن کر لوگ کھیلتے ہیں، ادھر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جسم کا سارا حصہ جو ہے رانے وانے سب یہ 70 ہے. بلا ضرورت ان کی طرف دیکھنا حرام ہے. ضرورت ایسی کہ جیسے ڈاکٹر کو دکھا دیا بھائی پھوڑا ہے، یا بعض ضرورتیں آدمی سمجھ سکتا ہے، ورنہ اپنا 70 کھلا ہوا دیکھنا حرام نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت اس کی بھی مطلب اچھا بھی نہیں اس کو دیکھنا، لیکن دوسرا دیکھے یہ حرام ہے. تو اس طرح جو فٹ بال کھیلتے ہیں یا جو بھی گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، چڈیاں پہن پہن کر یا لنگوٹ کس کے اور یہ رانے ان کی نظر آتی ہیں، تو اس طرح کھیلنا حرام ہے. یہ سب لوگوں کے سامنے کھیلتے ہیں اور ان کو دیکھنا بھی کہ ان رانوں پر نظر پڑ رہی ہے، یہ بھی حرام ہے. تو یہ کہ آج کل تو بس کیا کیا جائے، کس کو مطلب فریاد کی جائے، کس کو سمجھایا جائے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور جو سنتا ہے اس کو بھی عقل نہیں، وہ ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دے، پتہ نہیں رسمی طور پہ آ جاتا ہے یا کیا ہے، عمل کا معاملہ بالکل کورا کورا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو بہرحال میرے بھائیو، آج کل موتیں بہت زیادہ گناہ کر کر کے ہو رہی ہیں، اور گناہوں کا تو بس کیا کہیے، ایسے عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے. اتوار کو جو میرے پاس آئے، سفید بال ہیں، داڑھی بڑھنی شروع ہوئی ہے، امامہ سر پہ تھا، ادھر اس وقت موجود بھی غالباً وہ ہوں گے. یہ واقعہ بتایا تو لبے لباب واقعہ کا یہ کہ ان صاحب کا کہ میرا چچا میرپور خاص میں رہتا ہے، اخلاق اس کے بہت خراب، میں جب بھی جاؤں تو گالیاں سنوں، اور مجھے وہ مطلب بہرحال اچھے نہیں لگتے تھے، میں بہت بددن تھا، مجھے میرپور خاص پھر جانا پڑ گیا، اور ٹھہرنا چچا کے یہاں ہوتا ہے، تو چچا کے یہاں پہنچا تو میں نے چچا کو بالکل بدلا ہوا پایا، اخلاق ایسے کہ منہ سے پھول جھڑ، اور اتنا پیار سے مجھے بات کرے، میں حیران ہو گیا، اس کا لفظ ہکا بکا رہ گیا میں، یہ چچا کو ہو کیا گیا، کل تک وہ گالی کے بغیر بات نہیں کرتے تھے، پہلے جھاڑتے تھے پھر مطلب یعنی کہ پوچھتے تھے طبیعت، تو آج یہ چچا ایسے مطلب سیٹ کیسے نظر آ رہے ہیں. میں اندر خوش ہو رہا تھا کہ واہ بھائی کمال ہو گیا، چچا سدھر گئے ہمارے. تو پھر نماز کا وقت آیا، کسی نماز کا وقت، تو چچا نے نماز کے لیے جانے کی تیاری کی، حیران کہ یہ چچا اور نماز، واہ. مجھے بھی چچا نے کہا کہ چلو نماز کے لیے، تو میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، بقول ان کے کہ میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، لیکن چچا کے آج کے سلوک نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا، تو میں چپ چاپ چچا کے پیچھے چل دیا نماز کے لیے. تو وہاں میرپور خاص کے غریب آباد کے علاقے کی، وہی غریب آباد میں چچا کا گھر ہے، میں مسجد میں چلا گیا چچا کے ساتھ، تو نماز بھی پڑھی میں نے. تو نماز کے بعد ایک سبز امام والے نے کوئی درس دیا یا بیان وغیرہ کیا، اس بیان میں چچا بیٹھے رہے اور میں بھی بیٹھا رہا، اور چچا نے یہ راز فاش کر دیا تھا مجھ پر اپنی اصلاح کا کہ میں اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ چکا ہوں اور اس لیے مجھ میں تبدیلی آئی ہے، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. بہرحال تو اب وہ بیان میں بھی بیٹھا رہا، تو بیان میں واقعہ اس مبلغ نے بیان کیا جو تم نے لکھا ہے، اس طرح مجھے پرچے میں سے لکھ کر دیا ہے تو لکھا ہے. تو وہ واقعہ میں نے سنا تو مجھ پر تو سناٹا چھا گیا، ایک دم خوف آ گیا. اور بس اسی وقت میں نے طے کر لیا کہ اب اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں میرا ایسا نہ ہو جائے. تو اب میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، داڑھی میں نے بڑھا لی، اب آپ کے پاس آیا ہوں ملنے کے لیے، اور آج سے میں نے امامہ باندھنا ہے. یہ لکھا تھا لیکن امامہ باندھ کر ہی وہ میرے پاس تشریف لیا ہے، یہ بتا دوں. لکھا یہ تھا کہ آج سے میں نے امامے کی ابتدا کرنی، امامہ باندھوں گا، لیکن وہ باندھ کر تشریف لے آئے تھے. خود اقرار کیا کہ میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی میں نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ واقعہ سن کر الحمدللہ میں نے نماز شروع کر دی ہے، میں نے داڑھی شروع کر دی ہے، امامہ بھی اب باندھ. تو بہرحال بھائیوں میں کر رہا تھا کہ موت طرح طرح کے انداز پر اور طرح طرح کے حساب سے آتی ہے. تو مومن کی موت بڑی پیاری آتی ہے اور گناہگاروں کی موت بڑے عجیب طریقے پر آتی ہے. مجھے پنجاب کے دورے کے دوران رحیم یار خان میں کسی نے یہ واقعہ سنایا تھا، غالباً پنجاب کے دورے کے دوران رحیم یار خان کے کسی بزرگ نے بتایا تھا کہ ضلع رحیم یار خان ہی میں ایک شخص نے ایک بار عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ آج 9 بجے میرا انتقال ہو جائے گا. تو سب لوگ چونک گئے، کیونکہ یہ تو ایک سادہ آدمی تھا، عوام تھا، کوئی علامہ تو تھا نہیں، کوئی پیر صاحب تو تھا نہیں، نہ کسی گدی کا وارث تھا، نہ کسی پیر کا پوتا تھا، ایک عام آدمی تھا. تو آج 9 بجے مر جاؤں گا تو لوگ چیموگوئیاں کرنے لگے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا، کیونکہ پیر صاحب تو ہے نہیں، کہ کرامت تو کبھی دیکھی نہیں ہے، تو بس ایک عام سا آدمی ہے. لوگ چیموگوئیاں کرنے لگے، کچھ لوگ اس کے گھر بھی چلے گئے، اب عشاء کی نمازیں ان دنوں جلدی ہوتی ہوں گی، تو کچھ لوگ اس کے گھر چلے گئے، یار چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بول تو دیے بہت بڑی بات اس میں. تو لوگ اس کے گرد کچھ اکٹھے ہو گئے، یہ گھر میں اپنے مطمئن بیٹھے ہوئے، وضو وضو کر کے قبلہ روح تیار بیٹھے ہوئے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 9 بجے اور یہ مرنا تو ہے نہیں، اس نے پھر اس کا ہم مذاق اڑائیں گے. تو جیسے ہی 9 بجنے کی طرف کانٹا گیا، ابھی 9 میں کچھ سیکنڈوں کا وقفہ ہوگا، ایک دم اس نے ہاتھ باندھ لیے اور بے قرار ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایک دم گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی. جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ گدڑی کا لال تھا، ہم نے تو بولا کہ یار شاید یہ کرامتیں فقط یہ جن کے بڑے بڑے آستانے ہوں، جن کے نام بہت اونچے اونچے ہوں، بینروں اور اشتہاروں پر چھپتے ہوں، وہی بزرگ ہوتے ہوں گے، جن کے ہزاروں مرید ہوں وہی بزرگ ہوتے ہوں گے، اپنے کو کیا پتا. یار یہ سادہ سا آدمی جس کو کبھی آج تک اپنوں نے بھاؤ نہیں پوچھا، یہ اتنا پوچھا ہوا تھا اور اتنی مقبولیت اس کی. بہرحال یہ کہ یہ اللہ کی عطا ہے، جس پر کرم ہو جائے جس پر. تو بہرحال بھائیوں ہمیں بھی کاش ایسی موت آئے جس پر لوگ رشک کریں، یہ نہیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں. تو شیطان بھی یہی چاہتا ہے، شیطان کی عین آرزو ہے کہ مدنی ماحول سے یہ نکلے اور نمازوں اور سنتوں سے منہ موڑے، تو کان پکڑ کے اس طرح چلاؤں گا جس طرح قصائی بکری کو پکڑ کے لے جاتا ہے قتل گاہ کی طرف، تو میں بھی اس کو اسی طرح دوزخ کی طرف لے جاؤں گا کان پکڑ کے. غصے غصے میں یہ غصے میں بھناتا رہے گا، جو سمجھانے کو آیا اس کو بھی جھاڑ دے گا، اس پر زیادہ غصہ دلاؤں گا، اور سمجھانے والے کے عیوب اس پر ظاہر کروں گا تاکہ اس سے بھی بزدن ہو جائے، اس سے بھی مخالف ہو جائے اور بالکل تباہ و برباد ہو جائے. تو شیطان کی بھائیو یہ چالے ہیں، آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. کبھی آپ کے دل میں آئے کہ یار اجتماع میں نہیں جانا، اس نے میرے کو جھاڑ دیا تھا، اس نے وضو کی جگہ نہیں دی تھی، میرے کو پیشاب اتنی زور سے لگا ہوا تھا، میں کبھی کا لائن میں کھڑا تھا، وہ امامے والا مجھ سے پہلے بیچ میں آ کے گھس گیا، یہ بھی ہوگا. کبھی امامے والا آپ کی جیب بھی کاٹ لے گا، یہ بھی بتا دوں. ہاں ہر قسم کا آدمی آتا ہے، چیٹر خاص کر کے آپ کے روپ میں آئے گا تاکہ آپ کو آسانی سے وہ لوٹ سکے. تو اس طرح یعنی کہ ہوگا، کبھی ایسا بھی ہوگا جو جاننے والا آپ کا ہوگا اور وہ اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائے گا. تو یہ کہ آپ کو نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ میری طرف دیکھنا ہے، اپنی آخرت کی طرف دیکھنا ہے کہ میری آخرت کی بہتری اس ماحول میں ہے یا نہیں ہے، اس اجتماع میں مجھے آخرت کی بہتری کی بات ملی یا نہیں ملی، یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے، کچھ بھی پلے نہ پڑے، تو کم از کم ایک بات ذہن نشین کر لے، جو شیطان آپ کو نہیں ذہن نشین ہونے دے گا، وہ یہ کہ آپ گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھے تو رہے، باہر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہو جاتے، باہر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہو جاتے، فالتو باتیں ہی کرتے، یہ بھی اچھی بات نہیں تھی. تو یہاں بیٹھ کر آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ رسول کا ذکر سنا، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا منہ سے، کبھی سبحان اللہ آپ کے منہ سے نکلا، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہی ہوا. اگر کچھ یاد نہیں بھی رہا تو جب آپ آؤ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ سیدھے دروازے کے اندر داخل ہو کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے رہو، کہ جب تک بیٹھے رہو گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں آنے والا محروم نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے کہ میری اصلاح نہیں ہوتی، میں جا کر کیا کروں، میں تو سدھرتا ہی نہیں، میری نماز میں آنکھ کھلتی نہیں، میرا یوں نہیں ہوتا، تو یہ بھی شیطان کی چال کہ بعض اعمال کی عادت نہیں پڑتی، صحیح ہے، لیکن یہ تھوڑا بہت ہو رہا ہے شیطان اس سے بھی بھگا کر لے جاتا ہے تاکہ پورا ہی پورا برباد ہو جائے. کیونکہ ٹھیک ہے اگر بعض اعمال کی عادت نہیں پڑتی تو یہاں آتے 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 انشاءاللہ کبھی تو پڑ جائے گی، تو اس سے شیطان جو ہے وہ اس کو دور بھگا دیتا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.